أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، نماز، روزہ یا دوسری عبادت کا صرف بجا لانا کمال نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کا کمال یہ ہے کہ انہیں معرفت اور بصیرت کے ساتھ بجا لایا جائے. اسی لیے ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ان بابصیرت کلمات سے کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرار دیا ایمان کو تاکہ تمہارے دلوں سے شرک کو مٹایا جا سکے، اور نماز کو تاکہ تمہارے دلوں سے کبر اور نخوت کا خیال مٹایا جا سکے، روزے کو تاکہ تمہارے اخلاص میں پختگی آئے، حج کو تاکہ دین اسلام کو طاقت اور شوکت ملے، زکات کو تاکہ تمہارے قلوب پاک ہوں اور تمہارا مال بڑھے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کا ہمارا طریقہ کار آج کے اذان عالیہ میں موجود ہوگا. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھیں گے اور علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131، 0334319131. اس کے علاوہ دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qr.org. ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام.
اس کے ساتھ ہی ہم اپنے کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوالات کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم پہلی کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام محمد ہے اور میں گرو نمبر سے بات کر رہا ہوں. کیا کسی ایسے بالغ اور سمجھدار لڑکے کو جس کا باپ امیر آدمی ہو مگر اسے پیسے نہ دیتا ہو مستحق صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور بالغ نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟
مولانا صاحب، یہ محمد صاحب کا سوال ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بالغ یا نابالغ بیٹے کو مستحق صدقہ دینے کے بارے میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے، مختلف بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اور پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے. مگر یہ عبادت کب بنے گی؟ جب صحیح افراد تک یہ صدقہ پہنچے. اب اسلام نے کن کن افراد کو صدقہ دینے کی اجازت دی ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ صدقہ فقط غریب افراد ہی کو دیا جا سکتا ہے. غریب افراد کے ساتھ ساتھ صدقہ امیر افراد کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ صدقہ فقط شیعہ اتنا شری ہی کو دیا جائے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. البتہ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم کو صدقہ دینا یہ عبادت کو کمال تک نہیں پہنچا سکے گا. لہذا صدقہ اگر دینا چاہتے ہیں آپ تو کسی مسلمان کو دیجئے، اور مسلمان میں بھی بہتر ہے کہ شیعہ اثنا شری کو دیجئے. ہاں، اب اگر شیعہ اثنا شری ہے تو اس میں امیر اور غریب اگرچہ دونوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بہتر یہی ہے کہ غریب افراد کو صدقہ دیا جائے. لہذا آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ امیر باپ کا بیٹا ہے، اب کسی وجہ سے مثلاً اس کے باپ سے جو پیسہ اس کو مل رہا ہے وہ اس کو پورا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر صدقہ دینے کا کمال یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو دیا جائے. آپ نے اگر ان کو بھی صدقہ دیا تو صدقہ مان لیا جائے گا، عبادت پوری ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ غریب افراد کو دیا جائے. اچھا، اس میں اگر یہ امیر شخص کا بیٹا بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس سے فرق پڑ سکتا ہے مسئلے میں. اگر بالغ ہے تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ بالغ امیر آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر اگر یہ بیٹا نابالغ ہے تو نابالغ کو صدقہ دینے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ولی سے اجازت لی جائے۔ اس کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ نابالغ کا ولی یا تو اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا دادا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ بیٹا، یہ بچہ نابالغ ہے تو یا تو اس کے باپ سے پرمیشن لینا پڑے گی اس کو صدقہ دینے کے لیے، یا اس کے دادا سے پرمیشن لینا پڑے گی صدقہ دینے کے لیے۔ بلکہ پرمیشن کیا لینا پڑے گی؟ اگر آپ نابالغ بچوں کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو نابالغ کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتے، بہتر یہی ہے کہ اس کے باپ کے ہاتھ میں دیں، اس کے دادا کے ہاتھ میں دیں جو ان کے ولی ہیں۔ جب ان کے ولی کے ہاتھ میں صدقہ دیا جائے گا تب یہ صدقے کی عبادت پوری ہوگی، ورنہ صدقے کی عبادت پوری نہیں ہوگی۔ لہذا آپ جو عام طور پر راستے میں چلنے پھرنے والے بچے ہوتے ہیں اور اکثر سگنل پر کھڑے ہوئے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں والوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھومنے والوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو اگر صدقہ دیا جا رہا ہے تو صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر یہ بچے نابالغ ہیں تو ایسی صورت میں یہ فی الواقع صدقہ نہیں بنے گا۔ صدقہ اس صورت میں بنتا ہے کہ جب ان کے بالغ، ان کے ولی کے ہاتھ میں یہ صدقہ دیا جائے، یعنی باپ یا دادا کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تب وہ صدقہ بنے گا۔
جی مولانا صاحب، یہ سوال جو ہے مستحب صدقے کے بارے میں، لیکن اگر واجب صدقہ ہو تو کیا اس سوال میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟
ہاں، واجب صدقے میں یقیناً سوال میں فرق پڑے گا۔ واجب صدقے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فقط اور فقط غریب افراد کو دیا جاتا ہے، واجب صدقہ امیر افراد کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مستحب کے متعلق میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ وہ امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر واجب صدقہ امیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے واجب صدقے میں ایک دوسری کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ فقط اور فقط شیعہ اثناشری کو دیا جائے گا، غیر شیعہ اثناشری کو نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، واجب صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ واجب صدقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مثلا انسان زکات نکال رہا ہے، اگر اس پر زکات واجب ہو گئی ہے تو زکات نکال رہا ہے، وہ واجب صدقے میں شامل ہو سکتی ہے۔ اگر انسان سے کوئی مالی ظلم ہو گیا ہے، کسی شخص کو انسان نے مالی ظلم پہنچایا ہے اور وہ شخص اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہے، جو ظلم آپ کی طرف سے ہوا تھا اسے آپ براہ راست اس کو نہیں دے سکتے ہیں، اگر اس کو نہیں دے سکتے تو اب اس کو پہنچانا تو پڑے گا۔ پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کی جانب سے کسی غریب آدمی کو صدقہ دیا جائے اور نیت یہ کی جائے کہ اس کا ثواب پروردگار اسے عطا کرے۔ یہ رد مظالم کہلاتا ہے، یعنی جو ظلم ہم سے ہو گیا تھا اس ظلم کا مداوع کرنے کی خاطر اس کی جانب سے صدقہ دیا جاتا ہے اور نیت یہ کی جاتی ہے کہ خدا اس کا ثواب اسے عطا کرے، رد مظالم، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ اسی طرح سے جو ایک پروگرام میں بات گزر چکی تھی کہ بینک کا منافع اگر مل رہا ہے تو آدھا منافع غریب کو دینا پڑے گا، یہ آدھا منافع جو غریب کو دینا پڑے گا یہ بھی واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ تو واجب صدقے کی کیٹیگریز میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، اور جو اتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں اس میں اس کی شرائط کا خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ فقط شیعہ اثناشری کو دیا جائے گا، غریب کو دیا جائے گا، اور کچھ صدقے میں اس سے بھی زیادہ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کر کے ہی جب یہ صدقہ دیا جائے گا تو وہ صدقہ مانا جائے گا، ورنہ صدقہ نہیں مانا جائے گا۔ البتہ انفاق دونوں صورتوں میں مانا جا سکتا ہے، اگر مستحب صدقہ نہ بنا تب بھی جو آپ نے پیسے دے دیے وہ انفاق بن جائے گا، اگر واجب صدقہ نہ مانا گیا تب بھی جو آپ نے پیسے دے دیے وہ انفاق مانا جائے گا۔ اس لیے انفاق کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، البتہ صدقے کی عبادت کامل نہیں ہوئی۔
جی محمد صاحب، یہ آپ کے سوال کے بارے میں مولانا صاحب نے بتایا کہ مستحب صدقہ ہو تو اس کی کیا صورتحال بن سکتی ہے، اور وہ واجب صدقے کے بارے میں بھی بتا دیا، لہٰذا ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی میرا نام رضوان حسین ہے، میں لائن ضلع میں رہتا ہوں۔ خاگا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی پسند کی اہل تسلیم کے علاوہ لڑکی ہے اس سے شادی کرنے پر اپنے گھر والوں سے اصرار کروں تو ممکن ہے کہ میرے والدین ناراض ہو جائیں، کیا انہیں ناراض کر کے ان کی مرضی کے بغیر اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہوگا؟
جی مولانا صاحب، ان کا سوال جو ہے غیر اہل تشیع لڑکی سے شادی کرنے کے بارے میں، آپ کیا فرمائیں گے؟
غیر شیعہ لڑکی سے شادی کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اگر شیعہ لڑکا چاہے تو غیر شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اسی طرح سے شیعہ لڑکی چاہے تو غیر شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن سوال اصل میں اس بارے میں نہیں ہے, سوال اس بارے میں ہے کہ جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے والدین اس بات پر راضی اور آمادہ نہیں ہیں, تو اگر راضی اور آمادہ نہیں ہے تو کیا وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک بات پیش نظر رکھیے کہ اگر والدین کی ناراضگی کے ساتھ یہ شادی کی گئی تو بہرحال انسان والدین کو ناراض کرنے کا گناہگار تو ہو جائے گا. اگر یہ ناراضگی اس حد تک ہے کہ جو دکھ کا سبب بن رہی ہے, جو غم کا سبب بن رہی ہے, اگر اس حد تک ناراضگی ہے اور اس کے باوجود شادی کرنے جا رہے ہیں تو ماں باپ کو ناراض کرنے کا گناہ تو انسان کے سر پر آ جائے گا. لہذا اس گناہ سے پرہیز کرنے کی خاطر بہتر یہ کہ پھر ایسی لڑکی سے شادی نہ کی جائے. البتہ اگر فرض کیجیے کہ کسی شخص سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شادی ہی غلط ہے, یہ شادی کرنا ہی صحیح نہیں ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. جو شادی اس نے کر لی وہ شادی بالکل صحیح مان لی جائے گی, اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت و کوتاہی نہیں ہے. البتہ جو انسان ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کا گناہگار ہو جائے گا, لہذا اس گناہ سے بچنا بھی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے, خصوصیت سے جب اس قسم کی روایتیں ہمارے سامنے ہوں کہ اگر کسی کے متعلق جاننا ہو کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے, تو اس کے ماں باپ کے متعلق معلوم کر لو کہ کیا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں. اگر ماں باپ راضی ہیں تو اس کا پروردگار بھی اس سے راضی ہے. تو جہاں اتنا بڑا مرتبہ والدین کا ہے تو اس مرتبہ کا خیال رکھتے ہوئے, ان کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے صرف مناسب یہی ہے کہ اس مقام پر شادی نہ کی جائے.
جی رضوان صاحب, مولانا صاحب نے بتایا کہ شرعی اعتبار سے کوئی قواعد نہیں ہے, لیکن والدین کا مقام جو ہے چونکہ بہت بڑا ہے لہذا ان کا خیال رکھا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے. مولانا صاحب, ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اردو میں ختم قرآن کرے تو کیا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عربی میں ختم کرنے والے کو ملتا ہے, جبکہ اسے عربی نہیں آتی اسی لیے وہ اردو میں پڑھ رہا ہے.
جی صحیح ہے, یہ سوال عام طور پر ماہ رمضان میں بہت زیادہ پیش آتا ہے. ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, لہذا اس مہینے میں بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور جو افراد عربی زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں, جنہیں قرآن کو عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا جائے. تو ایک طریقہ تو ثواب حاصل کرنے کا وہ ہے جو آپ نے اپنے سوال میں تحریر کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے قرآن کے ترجمے کی تلاوت کر لی جائے, تو کیا اس سے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو جائے گا؟ جی نہیں. یہ عربی پروردگار کی جانب سے نازل شدہ ہے, یہ پروردگار کا کلام ہے, اور ایسا کلام ہے کہ جس کو موجز نما کلام کہا گیا ہے, موجودہ ہے یہ. لہٰذا عربی پروردگار کا کلام ہے اور جو ترجمہ ہوا ہے وہ انسان کا کلام ہے, چاہے بڑے سے بڑے عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہو, اچھے سے اچھے عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہو, مگر ترجمہ بہرحال انسان کا کلام ہے. لہذا اگر آپ نے پروردگار کے کلام کو کہنے کے بجائے انسان کے کلام کو پڑھ لیا تو اس کلام کو سمجھنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا, چونکہ آپ نے اپنی زبان میں اسے پڑھا ہے, اور اپنی زبان میں پڑھنے سے انسان زیادہ سمجھتا ہے, زیادہ سیکھتا ہے, زیادہ سوچتا ہے, زیادہ غور و فکر کرتا ہے. لہذا ان ساری چیزوں کا ثواب تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے, آپ نے قرآن کو کچھ سمجھا ہے, آپ نے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے, ان ساری چیزوں کا ثواب تو مل سکتا ہے, مگر قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں مل سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے, اور جب تک اسے عربی میں نہ پڑھا جائے اس وقت تک قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے. لہذا اگر قرآن پڑھنے کا ثواب اور ختم قرآن کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عربی سیکھنا پڑے گی اور عربی ہی میں اس کو پڑھنا پڑے گا. اچھا ایک اور طریقہ دیا, جو افراد عربی نہیں جانتے ہیں, ایک طریقہ تو یہ کہ جو آپ نے اپنے سوال میں بیان فرمایا کہ اسے عربی میں پڑھ لیا, عربی کے بجائے اردو میں پڑھ لیا جائے, مگر کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ وہ عربی نہیں جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ عربی میں نہ پڑھا جائے اس وقت تک قرآن کا ثواب نہیں ملے گا, تب انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت, مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو پکڑ لیا اور پھر قرآن کی ہر آیت کے اوپر انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح سے پورا صفحہ پڑھ لیا, پوری رکوع پڑھ لی, پورا سپارہ پڑھ لیا, اور یہ سمجھا کہ ہم نے پورا سپارہ ختم کر لیا اور اب ہمیں پورے سپارے کا ثواب مل جائے گا, اور اس طرح سے پورا قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا. مگر نہیں, آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار تکرار کرنے کا ثواب تو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے اور اس قرآن کی آیت کا بار بار تکرار کرنے کا ثواب تو ملے گا, مگر آپ کو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, بلکہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. قرآن پڑھنے کا ثواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جیسے لکھا ہوا ہے اس کو آپ قرآن آیات کے تحت پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو قرآن پڑھنے کا اور قرآن ختم کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ورنہ جو طریقے ہمارے معاشرے میں آج کل رائج ہوتے جا رہے ہیں, پہلے یہ طریقے کم سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ جو رائج طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ختم قرآن کا ثواب نہیں مل سکتا ہے.
اچھا مولانا صاحب, کیا اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مثلا قرآن پڑھتا جائے اور دوسرے افراد جو ہے جو نہیں پڑھے رہے وہ سنتے جائے, تو اس طرح سے بھی کیا اتنا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟
ہاں, اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, دوسرے چونکہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو تلاوت کرنے کا ثواب انہیں نہیں ملے گا, البتہ قرآن سننے کا ثواب انہیں ملے گا. تو ہر چیز کے اعتبار سے الگ الگ ثواب ہے. فقط قرآن کی آیات کو دیکھا جائے تو اس کا ایک الگ اثر ہے, اس کا ایک الگ نور ہے. فقط قرآن کی آیت کو دیکھا جا رہا ہے, یعنی نہ پڑھا جا رہا ہے نہ سمجھا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے, فقط اس پر نظر کرنا یہ خود ایک اثر رکھتا ہے. لہذا جس طرح سے دیکھنا اثر رکھتا ہے, اس طرح سے قرآن سننا ایک اثر رکھتا ہے, قرآن پڑھنا ایک تیسرا اثر رکھتا ہے. تو قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا, جو سن رہا ہے اسے سننے کا ثواب ملے گا.
یہ ناظرین, اگر عربی کی اہمیت کے بارے میں مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ ایک موجودہ زبان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا, لہٰذا اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اب بھی شروع کریں اور قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں. اس گزارش کے ساتھ ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام مقدس ہے, میں چولہے وغیرہ سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیوٹرن پاک ہے اور اسے لگانے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
مولانا صاحب, یہ مقدس صاحب کا سوال ڈیوٹرن کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, ڈیوٹرن خوشبو والی اسپرے کے بارے میں غالباً سوال ہے یہ, اور خوشبو والی اسپرے کے بارے میں سوال جب ہے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال اس لیے کیا ہوگا کہ عام طور پر اس قسم کے اسپرے پر اور اسی طرح سے اسی قسم کے پرفیومز پر, فقط یہ ڈیوڈورنٹ نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے بھی پرفیومز آتے ہیں ان سب پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ الکوہولک, اس میں الکوہول ملا ہوا ہے. جب الکوہول ملا ہوا ہے تو کیا ایسی اسپرے کو اور ایسے ڈیوڈورنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا؟ اور یہ ساری باتیں جو ہیں اکثر پرفیوم کی بوتلوں پہ لکھی ہوتی ہیں, تو پھر ایسی صورت سے کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا سکتا, اور خصوصیت سے استعمال کرنے کے بعد کیا ان کپڑوں سے نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں پڑھی جا سکتی, کیونکہ اس میں الکوہل لکھا ہوتا تھا. اچھا, الکوہل سے عام طور پر لوگ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شراب سمجھ رہے ہوتے ہیں, کہ عربی زبان نہیں انگریزی زبان کے اعتبار سے الکوہل کا مطلب نکالا جاتا ہے شراب. اس کا مطلب ہے کہ اس میں شراب ملی ہوئی ہے, اور شراب ملی ہوئی تو ایسی اسپرے اگر کپڑے پر لگائیں تو شراب چونکہ نجس ہوتی ہے لہٰذا کپڑا بھی نجس ہو جائے گا, اور نجس ہو جائے گا تو اس میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ پس منظر ہے سوال کا, اس حوالے سے یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے سائنسی ترقی آئی ہے اس میں الکوہل کی فقط ایک قسم نہیں ہے, الکوہل کی کئی اقسام ہیں. کچھ الکوہل ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرنیچر کے کلر میں استعمال ہوتے ہیں, کچھ الکوہل ایسے ہوتے ہیں کہ جو رنگ کے پینٹ کے اس میں استعمال ہوتے ہیں, کچھ الکوہل ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں, اور مزید کئی اقسام کے الکوہل ہوتے ہیں. تو اب اتنے سارے اقسام کے الکوہل ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کون سا الکوہل ڈالا گیا ہے. تو جب تک ہمیں پتا نہ چلے کہ اس میں وہی شراب والا الکوہل ہے یا نہیں ہے, جب تک ہمیں اس کا پتا نہ چلے تو ایسے الکوہل والی تمام چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ فقط آپ نے ڈیوڈورنٹ کی بات پوچھی ہے, خالی ڈیوڈورنٹ نہیں, اس میں سارے اسپریز بھی آ جائیں گے, جتنے پرفیومز ہیں سب کے سب آ جائیں گے. ان تمام میں الکوہل ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وہی الکوہل ہے کہ اس کو شراب کہا جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور الکوہل ہے. لہذا یہ سارے پرفیومز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, اسپریز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, ڈیوڈرنٹ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فرنیچر کا پالش ہوتا ہے اس میں الکوہل ملائی جاتی ہے, وہ والا الکوہل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور باقی مقامات پر بھی جہاں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں الکوہل ہے, وہ سارے مقامات میں وہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں حقیقتاً پتہ ہی نہیں ہے کہ وہی الکوہل ہے کہ جس کو شراب کہا جاتا ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی اور الکوہل ہے. لہذا شک کی صورت میں ان ساری چیزوں کو ہم بات سمجھیں گے, اور ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد یعنی پرفیوم کپڑوں میں لگانے کے بعد اگر ہم نماز بھی پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں, ایسے کپڑوں سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے.
جی یہ ڈیوڈرنٹ کے بارے میں سوال تھا, اور مولانا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر شراب والا الکوہل ہے تو اس صورت میں جو ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی الکوہل کی اقسام مولانا صاحب نے بتایا اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. جی اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
وعلیکم, میں صابر حسین بات کر رہا ہوں سلجر بازار سے. سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو بیمار رہتا ہے اور ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا, کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟
مولانا صاحب یہ صابر حسین صاحب نے سوال کیا, پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کیا اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا؟
ماہ رمضان میں زیادہ پیش آنے والا سوال ہے, مگر اچھا سوال ہے, اس لیے کہ یہ سوال یہ مسئلہ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگوں کا ہے. جو افراد روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اسلام نے ان سے روزہ ثابت کر دیا ہے. بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے لہذا ثابت ہے, بلکہ فقط ثابت نہیں ہے, اگر بیمار ہیں اس کے باوجود روزہ رکھ لیا اور روزے نے بیمار آدمی کو نقصان اور ضرر پہنچا دیا تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو گیا. بجائے اس کے کہ روزہ رکھیے پروردگار سے ثواب حاصل کرے, یہ پروردگار کا عذاب حاصل کرے گا. لہذا اگر بیمار ہے تو بیمار آدمی پر روزہ ثابت ہے, مگر روزہ اگر ثابت ہے تو کفارے کا جو سوال آپ نے پوچھا ہے کفارہ تو آ ہی نہیں سکتا. اصل میں دو الفاظ ہیں, ایک لفظ ہے کفارہ. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جرمانہ ہے کفارہ, اور کفارہ تین چیزیں ہوتی ہیں, اور آج کے ہمارے ماحول میں اور ہمارے دنیا میں تین میں سے فقط دو ہی باقی بچی ہیں. نمبر ایک, یا تو ایک روزے کے بعد 60 روزے رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر. نمبر دو, یا ایک روزے کے بعد 60 غریب افراد کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا. تو یہ دو کفارے دینے پڑتے ہیں. تیسرا کفارہ وہ غلام آزاد کرنے والا ہے جو ہمارے زمانے میں موجود نہیں. تو کفارے کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو یہ جرمانے کے طور پر استعمال کیا جائے گا کہ تم نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا, لہٰذا ایک روزے کے بعد 60 روزے رکھو یا ایک روزے کے بعد 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. جبکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے, جیسے آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں اسلام کسی قسم کا کوئی کفارہ واجب نہیں کہتا ہے. اس سلسلے میں اب دو ذمہ داریاں ہوں گی, دو ذمہ داریاں بھی دو اقسام کے بیماروں کے حوالے سے ہے. بیماری اگر ایسی ہے کہ مثلا بخار آ گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, دو دن چار دن چھ دن ہفتہ دو ہفتہ بیمار رہے اس کے بعد بالکل صحت یاب ہو گئے, اگر یہی مسئلہ ماہ رمضان میں پیش آتا ہے کہ 4 دن روزہ نہیں رکھ سکے, 10 دن روزہ نہیں رکھ سکے, 8 دن روزہ نہیں رکھ سکے اور اس کے بعد صحت یاب ہو گئے, تو اب یہ جتنے دن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں اس کے لیے فدیہ بھی نہیں ہے. کفارے کا لفظ تھا, اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا جائے تو کفارہ آ جاتا ہے, اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا فدیہ, اور فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک روزے کے عوض کسی ایک آدمی کو, ایک شیعہ اسماعیل شریف کو 3 پاؤ آٹا یا گندم جیسی کوئی چیز دینی ہے, یعنی کھانے پینے والی چیز, فقط 3 پاؤ سے زیادہ نہیں دینا, اور وہ بھی ایک ہی آدمی کو دینا, یہ فدیہ کہلاتا ہے. مگر اگر ایسا بیمار ہے کہ 4, 6, 8, 10 دن کے بعد صحت یاب ہو گیا ہے تو اس پر فدیہ بھی نہیں ہے, اس کی ذمہ داری فدیہ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر 4 دن 6 دن 8 دن کے بعد یہ صحت یاب ہو گیا, اب اگر ماہ رمضان کے روزے بچے ہیں تو ان روزوں کو رکھے, اور ماہ رمضان اگر ختم ہو گیا روزے مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اب ان روزوں کی وہ قضا کرے، شوال کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کر لے. اگر اس کے 6 روزے چھوٹے تھے 6 روزے کی قضا کر لے، 10 روزے چھوٹے تھے 10 روزے کی قضا کر لے. تو اگر بیمار ایسا ہے کہ جو جس کی بیماری عارضی بیماری ہے، بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اس قسم کی کوئی بیماری کہ جس میں 4 دن کے بعد انسان صحتیاب ہو جاتا ہے، تو اس پر نہ کفارہ آئے گا نہ فدیہ آئے گا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے. یہ تو ہو گیا وہ عارضی بیمار. اس کے مقابلے میں دوسرا بیمار ہے جو مسلسل بیمار ہے، یعنی سارا سارا سال بیمار رہتا ہے. مثلا اس کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کو ہارٹ کی کوئی بیماری ہے، اس کو پیاس لگنے کی کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں پورا سال یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یا مثلا بستر پہ پڑا ہوا ہے زندہ مگر بستر پہ پڑا ہوا ہے، لہٰذا بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، لہٰذا روزہ کہاں سے رکھے گا. تو ایسے سارے افراد کے جو کئی سال سے بیمار ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال بیمار رہے ہیں، تو یہ سارے افراد کے جو کئی سال بیمار رہے ہیں، بیماری میں جو ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی ان کو قضا نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ہر روزے کے بس 3 پاؤ آٹا کسی غریب شیعہ اسماعیل شریف کو دینا ہے. لہذا اگر 30 روزے چھوٹ گئے ہیں تو ایسی صورت میں 30 مرتبہ 3 پاؤ آٹا کسی غریب شیعہ اسماعیل شریف کو دینا پڑے گا، یہ فدیہ کہلائے گا. یعنی 30 روزے کے 30 فدیے دینے اور ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، ان پر کوئی روزہ قضا کرنا واجب نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ان لوگوں کا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ جو مستقل ان کی بیماری چل رہی ہے اور سالہا سال سے بیمار ہیں، تو سالہا سال سے بیمار ہونے کی وجہ سے اب ان پر روزے کی قضا بالکل نہیں ہوگی، فقط روزے کا فدیہ دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اچھا، ان دونوں کے بیچ میں ایک پہلو اور بھی آ سکتا ہے. مثلا ایک شخص 4 سال بیمار رہا پھر بالکل صحتیاب ہو گیا، 5 سال بیمار رہا پھر بالکل صحتیاب ہو گیا. اس کو مثلا کوئی ایسی بیماری تھی، چاہے وہ ہارٹ کی بیماری تھی یا بلڈ پریشر کی بیماری تھی یا ڈائبٹیز کی بیماری تھی، کوئی بھی ایسی بیماری تھی جس میں 4-5 سال بڑی شدت رہی اور 4-5 سال یہ روزہ نہیں رکھ سکا، مگر 4 سال کے بعد اب ذرا اس قابل ہو گیا کہ روزے رکھ سکتا ہے، اب روزہ رکھنا اتنا مشکل نہیں رہا اس کو. تو 4 سال جو اس نے روزے نہیں رکھے اس لیے کہ شدید بیمار تھا، ان 4 سالوں کے لیے تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا. اب اس کا فائدہ کلی سمجھ لیجیے کہ کہاں پر فدیہ دینا پڑتا ہے اور کہاں پر روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے. جب انسان اس انداز سے بیمار رہے کہ پورا ماہ رمضان بیمار رہا، پورا ماہ رمضان بیمار رہا اور اس کے بعد آئندہ ماہ رمضان تک، یعنی شوال، ذوالحج، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارا مہینہ، سارا سال، یہاں تک کہ آئندہ رمضان آ گیا، یہ سارا سال اگر بیمار رہا تو اس کی ذمہ داری اب روزوں کی قضا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اب ہر روزے کے بعد 1 فدیہ دے، یعنی 3 پاؤ آٹا کسی غریب کو دے، اس کی ذمہ داری اب قضا نہیں ہے. اگر 1 سال اس طرح سے ہوا ہے تو 1 سال اس طرح سے سارے روزوں کے فدیہ دے گا، قضا نہیں کرے گا. اس کے بعد اگلا ماہ رمضان آ گیا، اگلے ماہ رمضان میں بھی اگر یہ مسلسل بیمار رہا اور پورا سال بیمار رہا، تو پورا سال بیمار رہنے کی وجہ سے پھر اگلے سال کے بھی ماہ رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کرنی ہے، فقط فدیہ دینا ہے. 2 سال 3 سال 4 سال اس طرح سے ہوتا رہا، 4 سال کے بعد یہ صحتیاب ہو گیا، اگر صحتیاب ہو گیا تو رمضان کے بعد پھر یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا. جب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو اب اس کی ذمہ داری فدیہ نہیں رہی، اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے روزوں کی قضا کرے. اب یہ آئندہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا، قضا کرنا اس کی ذمہ داری رہے گی. جب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آئندہ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے کیا یہ روزوں کی قضا کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اگر بن جاتا ہے تو روزوں کی قضا ہی اس کی ذمہ داری ہے، باقی کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر آئندہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں بنتا تو ایسی صورت میں فقط فدیہ ہی اس کی ذمہ داری ہے، پھر قضا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے 4 سال پہلے میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی، 4 سال کے بعد اگر کوئی صحتیاب ہو گیا تو جو پچھلے 4 سال کے روزے اس کے چھوٹ گئے تھے، ان 4 سالوں کے روزوں کی قضا نہیں کرنی اس کو، فقط اس کو فدیہ دینا تھا، فدیہ کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. لہذا فقط اگر وہ فدیہ ادا کر دیتا ہے تو کافی ہو جائے گا، پھر ان روزوں کی قضا اس کی ذمہ داری باقی نہیں بچے گی. قضا کی ذمہ داری فقط اس صورت میں ہے کہ اگر وہ آئندہ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے رکھ سکتا ہو تو پھر اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، پھر فدیہ اس کی ذمہ داری نہیں رہے گی.
جی صابر صاحب، یہ آپ کا سوال تھا اور مولانا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ مستقل بیمار لوگوں کے کا کیا حکم ہے اور عارضی طور پر جو بیمار ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، یہ سب تفصیل کے ساتھ بتا دیا، لہٰذا ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم. اعلیٰ صاحب، میں عبدالرسول گارڈن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ دو دن مسئلہ لکھا ہے کہ انسان چار جگہ پر پوری نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیا یہ حکم روزے کا بھی ہے؟ دوسرے الفاظ میں مسافر دس دن کے قصد کے لیے مکہ اور مدینہ میں روزہ رکھ سکتا ہے.
اب یہ عبدالرسول صاحب نے سوال کیا ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چار جگہ جہاں پر نماز پوری پڑھی جاتی ہے وہاں پر کیا روزہ بھی جو ہے پورا کیا جائے گا؟ روزے کا بھی وہی حکم ہے؟
جی ہاں، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو عام طور پر چار مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مکہ کی زیارت، مدینہ کی زیارت، کربلا اور کوفہ کی زیارت. یہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر آپ مکہ شہر میں پہنچ گئے تو وہاں پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ سارا مسئلہ اس وقت ہوگا جب انسان مکہ جیسے شہر میں دس دن سے کم قیام کرنا چاہتا ہے. اگر دس دن یا دس دن سے زیادہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو تمام مقامات پہ پوری نماز پڑھنی ہوگی، لیکن اگر دس دن سے کم ٹھہرنا چاہے تو باقی سارے مقامات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان کو نماز قصر پڑھنی ہوتی ہے، مسافر کو چونکہ نماز قصر پڑھنا پڑتی ہے، لہذا اگر مکہ جائے گا تو مکہ کے علاوہ کسی اور شہر میں جائے، مثلا یہاں سے حیدرآباد جائے، یہاں سے پشاور جائے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز قصر پڑھنا پڑتی ہے، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا. مگر چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قصر نماز بھی پڑھ سکتا ہے. وہ چار مقامات میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، مکہ، مدینہ، کربلا اور کوفہ. اچھا، ان چار مقامات کا جب یہ اختیار ہے کہ نماز قصر بھی پڑھ سکتا ہے، پوری بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے کہ جو دس دن سے کم رہنا چاہتا ہے. اگر دس دن سے زیادہ رہنا چاہتا ہے تو پھر تو اس کو پوری ہی نماز پڑھنا پڑے گی، لیکن اگر دس دن سے کم رہنا چاہتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ کم قصر نماز پڑھے یا پوری نماز پڑھے. یہ اختیار فقط نماز کی حد تک ہے، روزے میں یہ اختیار نہیں چلے گا. یعنی اگر کوئی شخص مکہ شہر میں جا رہا ہے اور فقط وہاں چار دن قیام کرے گا تو نماز کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ چاہو تو تم پوری نماز پڑھ لو، چاہے قصر نماز پڑھ لو. مگر اگر ان چار دنوں میں کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ دس دن قیام کرے، یعنی دس دن قیام کرنے کی نیت کرے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ رکھنے کی اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ملے گی. اگر دس دن سے کم وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہاں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مل سکتی، یعنی ان چار مقامات پر بھی اجازت نہیں مل سکتی ہے.
جی مولانا صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو چار جگہ جو آپ نے بتائی ہے ان میں کوئی خاص مخصوص جگہ ہے یا پورے شہر کے لیے یہ حکم ہے جو آپ نے بتایا؟
ویسے تو یہ مسئلہ ہمارے مشاہدین کے درمیان اختلافی ہے، البتہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً اتفاق ہے کہ مکہ کی مسجد الحرام، اس میں اگر آپ نماز پڑھیں تو قصر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے مدینہ میں مسجد نبوی، اس میں اگر آپ نماز پڑھیں تو قصر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجدوں کی حد تک تو سارے مشاہدین فرماتے ہیں، مگر پورے مکہ شہر میں، پورے مدینہ شہر میں اگر کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے ہوٹل میں مثلا نماز پڑھ رہا ہے، تو قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ اس میں بھی موجودہ جتنے مراجع کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان شہروں میں بھی اگر نماز پڑھیں تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے قصر نماز پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں، مگر یہ اختیار دو شہروں کی حد تک ہے، مکہ اور مدینہ. البتہ کربلا اور کوفہ کے بارے میں اختلاف زیادہ ہے. اکثر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین کے حرم میں نماز پڑھی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے پوری نماز پڑھیں یا قصر نماز پڑھیں، لیکن حرم میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے اپنے ہوٹل میں آ کے نماز پڑھی ہے، تو پھر یہ اختیار نہیں ہے. پھر اگر وہاں آپ دس دن سے کم ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو قصر نماز پڑھنا پڑے گی. یہی مسئلہ مسجد کوفہ میں، کوفہ شہر کی مسجد کوفہ، اگر مسجد کوفہ کے اندر آپ نماز پڑھیں گے تو اختیار ہے کہ قصر نماز پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں، مگر اس مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں پھر یہ اختیار نہیں ہوگا، پھر تو آپ کو نماز قصر ہی پڑھنا پڑے گی.
جی صابر عبدالرسول صاحب، یہ آپ کا سوال تھا اور مولانا صاحب نے بتا دیا کہ یہ جو حکم ہے یہ خصوصی طور پر جو ہے نماز کے لیے ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے، روزے کے لیے نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہذا آئندہ کچھ مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ ہمارا موبائل نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qo.org. اور ان سوالات کو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qo.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے، اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
اس وقت جب کے ذہن دربار میں گئی تھی خاری نمازیوں سے مہت سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپا زینب یہ کہہ رہی تھی،
اے میرے بابا جان ہو رہی ہے لگا کر چھپا ہوں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے لگا کر چھپا ہوں کہاں.
مجمع بابا جان
بابا جان.
شام عاشور کے شام کو فتح میں نے مانگا نہیں ہے فتح میری چادر سے بابا شام کا شکر عالم جہاں تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا بابا شیر بہن کو بابا شام ننگے سے بابا شام